providing more health again after this. So it is those reasoning it. When they time is trying to see how to eat halal, outside it, explain to us what is halal, what is haram, how to eat, how much to eat, when to eat, how to eat, all that explain to us. When we follow the rules and principles of eating and acquiring a healthy life, you have with ourselves. In the person for health, it realizes time also for productivity. The person for no health, how do you realize life of the so both goes hand in hand. Two blessings go in hand in hand. Go to have good health also, but promote good health also to yourself. Eat healthy food, eat halal food, food that is nutritious, you have the nutritious food to eat. But the result, you get good, you get good health, you have more time to do good work. When a person is sick and eat, he can't do any good work after that. He can't do how much you can write it's healthy. Make sure that the true name of Allah subhanahu wa ta'ala, right, the true name of Allah subhanahu wa ta'ala, take it from the person's true name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah give us a profit of the legend out of the true name to the maximum and get success in this world also in the year after also.
Akhi Mehram, Amari Mehman Mohtaram, جامعہ دابل کے شیخ العزیز مفتی احمد صاحب سے درخواست کرتے کہ ہوں
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہوئی ایک حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز آدمی کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ اس کو پانچ چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا, پیدا فرمایا, اور ہماری تمام ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ نے کفالت فرمائی. مختلف بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا, جیسا ابھی آپ نے سنا. تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہیں ان کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب ہو. قرآن نے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِينَ عَنِ النَّعِيمِ, قیامت کے روز نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا تو بندے کے اس پیشی کے وقت تین رجسٹر بھی فرشتے ماں پیش کریں. ایک رجسٹر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بھر اس کو جن نعمتوں سے نوازا تھا اس کا تذکرہ ہو, پیدائش سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس نے استعمال کی تھی وہ سب اندر لکھی ہوئی ہو. دوسرے رجسٹر میں اس نے جو عبادتیں نیکیاں طاعات کی ہیں اس کا تذکرہ ہوگا, اور تیسرے میں اس کے گناہوں کا تذکرہ ہوگا. جب وہ حساب کے لیے پیش ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی تھی ان نعمتوں میں جو سب سے کم درجے گھٹیا درجے کی نعمت تھی اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی عبادتوں میں سے تو اپنی قیمت وصول کر لے, تو وہ نعمت آگے بڑھے گی اور اس کی ساری عبادتوں کو لے کر ایک طرف کھڑی ہو جائے گی. بھائی تارا پوچھیں گے کیا بات, کہ میں نے اس کی ساری عبادتیں لے لی پھر بھی میری قیمت وصول نہیں. ہمارے حضرت اسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ جو ہے بنی سائے کے عابد کا قصہ بیان فرماتے تھے کہ ایک آدمی تھا بنو اسرائیل کے اندر اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی تمنا کا اظہار کیا کہ اللہ دعا کی شکل میں کہ اللہ مجھے موقع دے کہ 500 سال کی عمر ہو اور میں ہر وقت تیری عبادت میں مشغول رہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تمنا یوں پوری فرمائی کہ وہ ایک سمندر کے اندر ایک چھوٹے سے جزیرے پر پہنچا دیا گیا. وہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک چشمہ اس کے لیے پیدا فرما دیا اور ایک انار کا درخت جس پر صبح اور شام ایک ایک انار لگتا تھا جس سے وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرتا تھا اور وہ پانی جو تھا اس کو پی کر کے اپنی پیاس بجھاتا تھا اور ہر وقت اللہ کی عبادت. یہاں تک کہ موت کے وقت بھی یہ تمنا کی کہ باری تعالیٰ میں جب نماز کے اندر سجدے میں ہوں اس حالت میں میری موت آئے تاکہ میری لاش اسی طرح رہے قیامت تک اور میں اسی حالت میں اٹھایا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تمنا بھی پوری فرمائی. وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حساب کتاب کے لیے فرشتوں نے اس کو پیش کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اس کو ہمارے فضل سے ہماری مہربانی سے جنت میں لے جاؤ. اس کے دل میں خیال آیا کہ 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پھر بھی جنت میں جو جا رہا ہوں وہ اللہ کی مہربانی سے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اس کو ذرا جہنم کے قریب لے جاؤ, جہنم کا نظارہ کرا. فرشتے اس کو لے کر جانے لگے جہنم کی طرف. جو جو جہنم سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے اس آدمی کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے. یہاں تک کہ ایک مرحلہ وہ آیا کہ وہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہو کر پکارنے لگا پانی پانی پانی, وہاں کہاں پانی. اتنے میں دیکھا اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پانی کا ایک گلا سے لے کر وہاں سے انسانی شکل کے اندر گزارا. ارے بھائی دے دے پانی دے دے مجھے. تو اس نے کہا پانی مفت میں نہیں ملے گا, اس کی تو قیمت ادا کرنی پڑے گی. کہا کیا قیمت ہے اس کی؟ 500 سال کی عبادت. کہا میرے پاس سے لے اور مجھے پانی کا. اس نے دی اور ایک پانی کا گلا باری تعالیٰ مجھ سے لیا. باری تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو تو نے اپنے 500 سال کی عبادتوں کی قیمت تو نے دے دی, ہم نے نہیں. تو ہی اس سودے پر راضی ہوا کہ میں 500 سال کی عبادت دے کر کے پانی کا ایک گلاس خریدتا ہوں. اب تو بتا کہ 500 سال تک جو تو نے عبادت کی اس دوران ہمارے پیدا کیے ہوئے پانی کے چشمے سے دن اور رات میں کتنے گلاس تو پیتا رہا اور ہمارے پیدا کیے ہوئے انار کے درخت سے انار کے دانے توڑ توڑ کر کے کھاتا رہا, ہماری پیدا کی ہوئی ہوا سے سانس لیتا رہا, سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا رہا, اس کا حساب دے. وہ تو یہ سن کر لرز گیا. باری تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے جاؤ اس کو ہماری مہربانی سے جنت میں لے جاؤ. سمجھ میں آ گئی بات. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ہم لوگ کبھی دو چار رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. ابھی رمضان گزرا, اللہ نے توفیق دی بہت سے بندوں کو کچھ عبادت میں مشغولی کی, تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ کچھ تھوڑی عبادت کر لی تو فوراً دل میں یہ خیال آتا بس ہمارا مقام تو بہت اونچا ہوگا, حضرت جبریل سے بھی اونچا ہوگا. ایسا دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں بے حساب, ہم تو ان کا بھی حق ادا, ایک نعمت کا بھی حق ادا کر نہیں سکتے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہم نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ارشادات کے ذریعے سے اپنی امت کی تربیت فرماتے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی نعمتوں سے روشناس کراتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کی پہچان کروا کر ہم کو اس بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو, اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو, غفلت کی زندگی نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پڑی اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز بس انسان کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق سوال ہوگا. پہلا سوال زندگی کے متعلق کہ وہ کہاں گزاری. زندگی اللہ تعالیٰ کی ایسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہم دنیاوی اخروی روحانی مادی اللہ کی استعمال کرتے ہیں وہ ساری نعمتوں کا مدار ہی زندگی کے اوپر. اگر زندگی نہ ہوتی تو یہ نعمتیں ہمارے حق میں نعمت نہیں بن سکتی. وہ ساری نعمتوں کی بنیاد یہ. تو یہ زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے, جسم عطا فرمایا, جس کے اندر اللہ نے مختلف صلاحیتیں, آنکھیں دی دیکھنے کے واسطے, کان دیے سننے کے واسطے, زبان دی بولنے کے واسطے, ہاتھ دیے پکڑنے کے واسطے, بہت ایسے ایسے اعضاء کہ ہم اسے ایسے ایسے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جب اس نعمت سے آدمی محروم ہوتا ہے نا, تب اس کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے. بھائی کسی کی کڈنی فیل ہو گئی, کڈنی فیل ہو گئے, آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ وہ کیسا عضو ہے, وہ جو ہے چھوٹ جاتا ہے, اس کی وجہ سے آدمی کے نظام جو نظام ہے پورا اس کی جو صفائی ہوتی وہ اب اس کے فیل ہونے کے اوپر آدمی کو جو مشینوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے عضو میں کمی آنے کی وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور اس کا بدل دنیا میں کوئی نہیں. اللہ کی ہر ہر نعمت بڑی عظیم نعمت ہے, اس لیے ہمیں اس کا احساس اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو استعمال کر کے نکے بعد جو ہے ہمیں جو متوجہ کیا اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے, اس کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے, آمادہ کرنا چاہیے. اسی حدیث میں آگے دوسری نعمت کا تذکرہ ہے, ون شبابی فی ما ابلاہ, کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جوانی کے متعلق سوال کریں گے, اس جوانی کو تم نے کہاں پر استعمال کیا, کہاں اس کو پرانا کیا, کہاں اس کو لگایا. حالانکہ یہ جوانی جو ہے وہ تو آدمی کو دی گئی زندگی ہی کا ایک حصہ ہے. جب زندگی کے متعلق سوال ہوگا اس میں جوانی آ ہی جاتی ہے, لیکن چونکہ جوانی کا دور جو ہے وہ آدمی کی زندگی کا سب سے عمدہ دور ہوا کرتا ہے. اس زمانے میں آدمی کی صلاحیتیں اعلیٰ پیمانے کی ہوتی ہے, تو اس کی اس اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک تعالیٰ جوانی سے متعلق الگ سوال کریں گے. جیسے کسی باپ نے آپ کے اس بیڈ فورڈ میں بہت کچھ جائیدادیں حاصل کی تھی, کئی ہوٹل تھے, کئی جو ہے دکانیں تھی, اور اس میں ایک بہت بڑی سپر مارکیٹ بھی تھی, وہ سب اپنے بیٹے کو دی اور بیٹے نے جو ہے اپنی غفلت سے اس کو ضائع کیا. تو باپ پوچھے یہ میں نے اتنا سارا سب کچھ دیا تھا, وہ فلاں یہ سب دیا, سپر مارکیٹ بھی دی, تو جو دیا ہوا تھا اس کو وہ بھی ہے, لیکن چونکہ وہ ایک الگ اہمیت کی حامل ہے اس لیے اس کے متعلق الگ سوال. جوان اپنی جوانی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لائیں, اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا اہتمام کریں, تو اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد, سبت یذلهم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ, سات آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس وقت جگہ دیں گے جب اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں شاب کن نشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی جوانی جو ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزری, اس نے نشو نما اسی کے اندر پائے. تو ایسا نوجوان جو ہے اللہ کو بہت پیارا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو اس طرح گزاریں کہ کسی حال میں کسی شعبے میں اللہ کی نافرمانی کی نوبت نہ آئے. اور آگے اور فرمایا کہ مال کے متعلق سوال ہوگا, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ مال جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں, یہ مت سمجھنا کہ ہم اپنی مرضی سے جس طرح چاہے اس کو حاصل کر لیا حلال حرام کی تمیز کیے بغیر. نہیں, مال کے متعلق باقاعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے احکام جاری فرمائے ہیں کہ مال آدمی کس طرح حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے حاصل کرنے کے لیے جو جائز طریقے بتلائے ہیں ان سے ہی حاصل کرنے کی اجازت ہے. ناجائز اور حرام طریقوں سے مال اگر حاصل کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا باعث بنتا ہے. وہ مال جو ہے آدمی کے لیے بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. مال کے کمانے کے سلسلے میں بھی کچھ اصول ہیں, کچھ پابندیاں ہیں, کچھ جو ہے ہمیں اس سلسلے میں شریعت کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے. اور پھر وہ کمایا ہوا مال جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو اس میں بھی آدمی کو پابند بنائے گا. آدمی وہاں بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے, مال کے کمانے میں جو ہے وہ تو شریعت کے بتلائے ہوئے اصول و ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے حلال طریقے سے کماتے ہیں, خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر جو ہے خرچ کرنے کے معاملے میں وہ لحاظ نہیں کرتے شریعت کے احکام کا. یوں سمجھتے میں مال کا مالک, مالک کیا, اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ تو ہمارے پاس امانت ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح استعمال کر کے فائدہ اٹھانے کا ہمیں حکم دیا ہے اس طریقے کے مطابق استعمال کر کے ہی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ جسم اللہ کی امانت ہے, جسم کو جس طرح استعمال کر کے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے وہ بتلا دیا گیا, اس کے خلاف اگر ہم استعمال کریں گے تو یہ گناہ ہوگا, نافرمانی ہوگی, اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگا. یہی حال مال کا ہے, مال بھی جو ہے وہی جگہ پر خرچ کرنے کا کر سکتے ہیں جہاں خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت یا حکم دیا ہے, جہاں منع فرمایا ہے, یہاں تک کہ اپنی ضرورتوں میں بھی ضرورت سے زیادہ اگر کوئی آدمی استعمال کرتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی. وضو جیسا, وضو ایک عبادت ہے, وضو کے دوران آدمی اگر پانی جتنا پانی وضو میں خرچہ اور کرنا چاہیے اس سے زیادہ اگر استعمال کرتا ہے تو یہ فضول کرتی ہے اور شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر باقاعدہ وضو کا طریقہ بدلایا اور اس طریقے میں آپ نے اعضا جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں تین تین مرتبہ دھونے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو اس سے زیادہ اگر دھوتا ہے تین کے بعد چوتھی مرتبہ اگر آپ نے منہ دھویا, ہاتھ دھویا, تو یہ گویا آپ نے پانی کو ضرورت سے زیادہ استعمال کیا, اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آپ آگے بڑھے, تعداد اس نے تعداد حد سے آگے بڑھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور اسی طرح کچھ زیادہ پانی استعمال کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے معاذ سر کو یا سعد, اے سعد یہ پانی کا اندر فضول استعمال کیسا, تو اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا ہے رسول اللہ اب پھر وضو سر فل کیا وضو کے اندر بھی فضول خرچی آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام ولو کن تالا نہر جاری, جی ہاں بہنے والی نہر پر بیٹھ کر اگر تم وضو کرو گے تو بھی ضرورت سے زیادہ اگر پانی استعمال کیا ہے تو یہ فضول خرچی ہے اور اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. ایک عبادت کی ادائیگی میں ہمیں جب اس کا پابند کیا گیا تو دوسرے مواقع پر ہمیں اس کا کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, گویا مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. اور اخیر میں ماں کا عامل افیما عالم, یہ آپ جو دین کی باتیں سنتے ہیں یہ نہیں کہ خالی سن کر ایک کان سے ڈال کر دوسرے کان سے نکال لیا, بلکہ ہمیں اپنی زندگیوں کو شریعت کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کے مطابق سنوارنے اور بنانے کی ضرورت ہے ہر چیز کی. مطلب تو یہ اللہ کا حکم جانتے تھے اور تم نے اس پر عمل نہیں کیا, اس لیے ہمیں اپنی معلومات کا بھی وہ ہمیشہ جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کتنی سنتیں جانتے ہیں, وہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے. یہ رات کو سوتے وقت ایک چھوٹی سی دعا ہے, ویسے تو کئی دعائیں ہیں, ایک دعا ہر آدمی جانتا ہے اللہم بسمک ہوں تو واحد. میں سوال کروں گا آپ سے کہ سب اس دعا سے واقف ہیں, لیکن آج رات جب سوئے تھے گزشتہ رات کو کتنے اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اس دعا کو پڑھا, ہر ایک اپنے دل سے پوچھ. یہی حال اور دعا اور سنتوں کا ہے, اس لیے دراصل جتنی بھی ہمیں دین کے متعلق معلومات حاصل ہوں پہلا اس کا حق یہ ہے کہ اولین مرحلے میں ہم اس پر عمل کا اہتمام کریں. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مزاج ہے, ان کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جو ہے اس کا عادی تھا. حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے چھوٹے سے, ان کے والد ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان کی والدہ حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی, تو یہ بھی اپنی ماں کے ساتھ حضور کی تربیت میں آئے. فرماتے ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا پلیٹ میں, بچوں کی عادت ہوتی ہے میرا ہاتھ کوئی پلیٹ کے اندر گھوم رہا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمایا, یا ولد اذا اکلت فسم اللہ وکل یمینے کا وکل مائری بچے جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور اس کو نقل کرنے کے بعد حضرت عمر ابن ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے حضور کا یہ ارشاد میں نے سنا فما زالت تلک تیمتی بات, میرے کھانے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے یہ ہو گیا. ایک بچہ اس کا مزاج یہ ہوتا تھا کہ اس کو جو ہدایت دی جاتی تھی اس کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ کے لیے اتار لیا کرتا تھا. ہم بیسیوں دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور بیسیوں مرتبہ ایک ایک بات کو سنتے ہیں, پھر بھی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی. ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اللہ وہ اپنے خزانے غیر سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو کہ اللہ عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی پوری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا
بھائی. سارے حضرت سے گزارش ہے کہ حضرت کی ملاقات کے لیے آگے نہ آئے, حضرت کو تھوڑا جلدی ہے.
السلام علیکم.
راستہ چھوڑے آگے 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 جاؤ.